الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أهل وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين متمزاد الحمدللہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں اللہ کی تائید و نصرت سے سورۃ الاعراف ہمارے زیر مطالعہ ہے. 12 رکوع اس کے ہم مکمل کر چکے ہیں. تاریخ انسانی کے اہم ادوار پر یہ سورت مشتمل ہے اور ازل اور ابد کے درمیان اس زمین پر جو بڑے واقعات ہوئے ہیں تذکیر بھی ایام اللہ کے ذیل میں, یعنی وہ بڑے بڑے دن کے جس میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کی نافرمانیوں پر, رسولوں کی دعوت جھٹلانے پر, معجزات کا انکار کرنے پر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دی. اور یہ وہ واقعات ہیں کہ جو عرب کی سرزمین پر جو مارکا چھڑا ہے حق و باطل کے درمیان, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اور اہل ایمان جو حق کے پرچارک ہیں اور مشرکین مکہ کے جو باطل کے پرچارک ہیں, تو ان کے سامنے یہ 6 قوموں کے واقعات بطور عبرت وہ رکھے جا رہے ہیں. اور 6 قوموں کے واقعات یہ تسلسل چل رہا ہے رکو نمبر 8 سے اور رکو نمبر 16 تک جو ہے یہ چلے گا. 9 رکو بنتے, 5 قوموں کے واقعات بطور عبرت وہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں. قوم نوح, قوم سمود, اسی طرح قوم عاد, قوم لوط اور قوم شعیب, یہ 5 قومیں ہیں. ایک قوم کا تذکرہ آج وہ شروع ہو جائے گا چند آیتوں کے بعد. وہ آخری سورت, آخری قوم ہے 6 قوم آل فرعون کے, جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام رسول بنا کے بھیجے گئے. تو ان کا تذکرہ آج اس رکوع میں جو ہے وہ آ جائے گا تفصیل کے ساتھ, پھر آگے وہ جاری رہے گا چند آیتوں میں. تو یہ 6 قوموں کے واقعات بطور عبرت ہیں کہ جو کہ رکھے جا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ عرب کی سرزمین پر قریش مکہ بھی اسی طرح سے اذیتیں دے رہے ہیں اور شریعت کو, دین اسلام کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں کہ جو ان سے پہلے قومیں اپنے رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں. تو ان کو یہ تھریٹس ہیں کہ جو دی جا رہی ہیں اور ان کے سامنے بطور عبرت یہ واقعات رکھے جا رہے ہیں کہ تم کس شے کا نام ہو, تمہارے پاس جن قوتوں پر تم ظاہری قوتوں پر اترا رہے ہو اس سے بڑی بڑی قوتیں ہیں کہ جو پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے, قوم عاد, قوم سمود, قوم نوح کو دی تھیں, لیکن یہ کہ وہ قوتیں, وہ اسباب ان کے کچھ کام نہ آئے اللہ کے مقابلے. تو برحال یہ ہے کہ تم بھی ہوش کے ناخن لو, اور عبرت کا مقام ہے کہ جو کہ تمہارے لیے بھی ہے، اور انہی باتوں سے آج کا یہ رکوع بھی ہے کہ جو آغاز ہوتا ہے۔ اہل عرب کو یہ پانچ قوموں کے واقعات بیان کر کے ایک دفعہ پھر عبرت دلائے جا رہے ہیں۔ اچھا، پچھلا جو رکوع تھا اس میں بھی یہی موضوع تھا جو کہ درمیان میں آیا تھا، پانچ قوموں کے واقعات بیان کرنے کے بعد پچھلی نشست میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک جو چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ کی طرف سے آتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، یعنی جو بڑا عذاب ہوتا ہے وہ تو عذاب استحصال ہوتا ہے، پوری پوری قوموں کو مٹا دیتا ہے، اس سے پہلے اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے۔ جب بھی کسی قوم میں کسی نبی کو بھیجا جانا ہوتا تھا تو چھوٹے چھوٹے عذاب اور مصائب سے ان کو، ان کے دلوں کو نرم کیا جاتا تھا، لعلہم یتضرعون، کے تاکہ وہ گرگڑائیں اور پلٹیں، شریعت کے احکامات کو قبول کریں۔ لیکن یہ کہ کچھ جو فرما بردار ہوتے تھے وہ شریعت کے احکامات کو قبول کر لیتے تھے، ان کی جو دل کی زمین ہے وہ نرم ہو جاتی تھی، لیکن جو اہل کفر ہیں ان کی دل کی دنیا تبدیل نہیں ہوتی، ان کی دل جو ہے وہ سخت پتھروں سے بھی زیادہ ہو جایا کرتے تھے، کہ جس کی وجہ سے پھر وہ چھوٹے عذاب جو آتے تھے، مصائب آتے تھے اللہ کی طرف سے، اس کو بھی بس وہ کھیل تماشے کے طور پر لیتے تھے کہ یہ گردش زمانہ ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد پر بھی اسی طرح سے اپس اینڈ ڈاؤنس وہ آتے رہے ہیں، فی الحال اس میں کوئی بہت زیادہ فکر کی بات نہیں۔ انہوں نے بھی اس کو پھر بہت لائٹ کیا۔ تو پھر ہم نے پچھلی آیتوں میں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عیاشیوں میں اور بڑھا دیا، دنیاوی جو اسباب ہیں اس کے دہانے ان پر کھول دیے، کہ تاکہ یہ اور دنیاوی آسائشوں میں لت پت ہو کے اور گناہوں میں اڑ کے پھر اس مقام پر پہنچے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت ان پر آئے اور پھر وہ آزادی استحصال سے مٹا دی جائے۔ پھر ساتھ میں یہ موضوع بھی آیا پوری انسانیت کے لیے کہ اللہ کے عذاب سے لوگوں کو نڈر نہیں ہو جانا چاہیے، بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے۔ اگر تو اللہ کے بندے ایمان اور تقوی کی روش اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے برکتوں کے دہانے کھولتا ہے آسمانوں سے بھی اور زمین سے۔ لیکن دو چیزیں ہیں کہ جو کہ یہ شرط ہے، ایمان اور تقوی۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں کیفیات اور قوتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج انہیں دو چیزوں کی کمی ہے کہ جس کے سبب مختلف عذاب کی صورتیں ہیں، آپس میں ٹکرانا ہے مسئلہ کی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر، اسی طرح آسمان سے بارش کی صورت میں، طوفان کی صورت میں عذاب، سیلاب کی صورت میں عذاب، پھر زلزلوں کی صورت میں عذاب، یہ مختلف عذاب کے کوڑے ہیں کہ جو کہ برس رہے ہیں۔ پھر سیاسی سطح پر جو دنگل ہے یہ بھی عذاب کی صورت ہے، جو مہنگائی کا اس وقت عمار ہے یہ عذاب کی صورتیں ہیں، مختلف جو بھی وائرل ہیں۔ اب اس میں بہرحال اہل ایمان کے لیے آزمائش ساتھ ساتھ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے غضب کا باعث بنتی ہے چیز، اور جب قوم اور لوگ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں تو پھر یہ اسی طرح کے مختلف عذاب میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، سورہ شورہ میں الفاظ آتے ہیں کہ جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، تمہاری یہ بدامالیاں ہوتی ہیں۔ تو بہر یہ ہے کہ یہی وہ عبرت کا مقام ہے کہ جو 14 سال پہلے قریش مکہ کے سامنے یہ باتیں رکھی جا رہی ہیں، اور ہمارے سامنے بھی رہتی دنیا تک کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، تو اس میں ہمارے لیے بھی عبرت کا سامان ہے۔ تو اب قریش مکہ کو وہ پانچ قوموں کے واقعات بیان کر کے کہ جن پر عذاب آئے، اب یہاں پر دوبارہ سے ان کو ایک یعنی ہلایا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، تو کیا ابھی بھی ان کو رہنمائی نہیں ملی؟ کیا ابھی بھی یہ ان کو ہدایت نہیں ملی ان لوگوں کو کہ جو زمین میں وارث ہوئے اور اقتدار ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا؟ من بعد اہلھا، اس کے رہنے والوں کے بعد۔ اب یہ اہل کا مطلب کیا ہے؟ وہ پانچ قومیں ہیں کہ جو پہلے زمین میں بستی تھیں، اب ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے۔ تو کیا یہ جو کہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، کیا یہ منظر بھی ابھی ان کے یعنی ہوش ٹھکانے آنے کا سبب نہیں بن رہا؟ کیا ان کی عقل پر یعنی مت ماری گئی ان کی، یہ عقل ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہی کہ یہ پانچ قوموں کے واقعات ان کے سامنے ہیں، ان کی پوری نسل در نسل یہ واقعات چلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے پوری پوری قوم کو نشان عبرت اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، تو کیا ابھی بھی ان کے کان کھڑے نہیں ہوئے؟ کیا ان کو ابھی بھی ہدایت نہیں ملی ان لوگوں کو کہ جو زمین میں وارث ہوئے اس کے اہل، اس کے رہنے والوں کے بعد؟ کہ اللہ نشا و اسب نہ ہوں بزنوبے، کہ اگر ہم چاہیں تو ان پر بھی مصیبتیں بھیجیں ان کے گناہوں کے سبب، اسی طرح کے عذاب ان پر بھی ہم نازل کر دیں، یہ کس کھیت کے مولے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ؟ لہٰذا یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان پر مصیبتیں نازل کریں ان کے گناہوں کے سبب، ان کی کیفیت تو یہ ہے۔ اور پھر بہت ہی سخت بات آگے آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس عذاب سے جو نقص سزا ہے، نافرمانی تھی جو اس دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کا تذکرہ آ رہا ہے، یہ آگے بھی آ جائے گا۔ فرمایا کہ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، پس اور ہم مہر لگا دیں گے ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور پس یہ سنتے نہیں، یعنی یہ سنی انسنی کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات ان کے سامنے آ رہے ہیں لیکن یہ سننے رہے، اپنے عمل میں اس کو ڈھال نہیں رہے۔ لہٰذا پھر اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ اسی دنیا کی زندگی میں ان کے دلوں پر پھر ہم مہر لگا دیں۔ اور یہ جو دلوں پر مہر لگ جانا ہے، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مہر لگ جانے سے مراد کیا ہے؟ یہ دلوں پر مہر لگ جانا، یہ اللہ کے عذاب جو آگے آنے والے ہوتے ہیں اس کی تمہید ہوتی ہے، اس کا یہ نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ اچھا، یہ دلوں پر مہر لگنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی سورہ بقرہ میں بھی بالکل آغاز میں آتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، یعنی اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، یعنی مطلب کیا؟ نہ حق بات کو دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ غور و فکر کر سکتے۔ اچھا، ذہن میں شیطان کا ایک خیال آتا ہے کہ بھئی اللہ نے مہر کر دی تو بندے کا کیا قصور ہے؟ تو اس کا جواب اس طرح کی آیات کا وہ سورہ صف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے دیا کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب بندے خود ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، یعنی ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ جس طرح سے کسی بوٹل کو سیل کر دیا جاتا ہے تو اب کوئی چیز نہ باہر نکل سکتی ہے نہ اندر آ سکتی، بالکل اسی طرح یہ مہر کر دینا ہوتا ہے، سیل کر دینا ہوتا ہے کسی چیز کو، دل کو خاص طور پر، کہ اب وہ ہدایت اندر نہیں جا سکتی، کہ جو ہدایت اندر جائے تو دل کھلے اور ہدایت کو وہ ریسیو کرے اور اندر کی دنیا تبدیل۔ یہ نقص سزا ہے نافرمانی کی۔ یہ دلوں کو مہر کب لگتی ہے، یہ کیسے اس نتیجے تک انسان پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے زمین پر اپنا نائب بنا کر، کہ بھئی جو احکامات میری طرف سے آئے اس کو من وعن ایز اٹ از اسے قبول کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا۔ یہ پورا نظام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا بنایا ہے، کہ جو اس کی مرضی پر چلے گا، بنانے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ کوئی بھی مینوفیکچرر ہے، وہ اپنی واشنگ مشین، سلائی مشین بناتا ہے، اس کے ساتھ ایک مینول دیتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ مشین اس انوائرمنٹ میں رن کرنی چاہیے، اس کو یہ ٹیمپریچر دینا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کارستانیاں تمہیں نہیں کرنی ہے، یہ اس طریقے سے چلے گی تو یہ لانگ لائف ہوگی، ورنہ یہ ویئر اینڈ ٹیئر ہو جائے گی اگر تم اس نظام پر نہیں چلاؤ جو کہ میں نے یہ نظام پر یہ مشین بنائی۔ یہ لاجیکل سی بات۔ اسی طرح کائنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اس کا ایک نظام یہ ہے کہ اس کے احکامات کی فرما برداری میں یہ نظام چلے گا۔ اس کائنات کی ہر شے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ پرند ہو، چرند ہو، وہ اس کے ماتحت کام کرے گا، وہ حاکم ہے، باقی پوری مخلوق کیا ہے، وہ محکوم ہے، اس میں انسان بھی ہے جو اشرف المخلوقات ہے۔ محکوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے احکامات ریسیو کر کے اس کو امپلیمنٹ کرے اپنی ذات پر بھی، اپنے اس زمین پر بھی، جو اللہ کی ہے، یہ ذمہ داری ہماری۔ اچھا، اب جب نظام برم برم کب ہوتا ہے؟ جس طرح سے ہم اپنی کوئی کارستانیاں شروع کر دیں واشنگ مشین کے ساتھ یا سلائی مشین کے ساتھ، جو بھی اپنی مرضی سے کچھ کرنا شروع کر دیں، نظام تباہ ہو جائے۔ بالکل اسی طرح سے انسان اپنی حاکمیت چلانا شروع کر دے، اللہ کی حاکمیت کو ڈینائی کر کے، تو پھر یہ کہ وہ پورا نظام ہے کہ جو کہ ختم ہو جائے گا تب اور برباد ہو جائے گا. لہٰذا اب اس نظام پر یہ 5-6 فٹ کا جسم بھی چلے گا, یہ مشین بھی چلے گی اور پوری کائنات بھی چلے گی. اچھا, اب اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چلانے کے لیے زمین پر انسان کو بھیجا اشرف بنا کے, سپر کریشن, اور اس کے زیر اثر کچھ قوتیں بھی کر دیں کیونکہ اسے نائب بنانا تھا, خلافت دینی تھی, تو اس کو کچھ اختیارات بھی دینے تھے. اور اختیارات جو بھی محدود دیے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے کل اختیار کے اس کو تابع کر کے اپنے اس محدود اختیار کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے اور اللہ کے اعتماد کی پیروی کی جائے. یہ سیدھا سیدھا اصول ہے کہ جو کہ چلا. اچھا, اب رہنمائی چاہیے انسان, یعنی کائنات کو وہ کیسے ایکسپلور کرے, کیسے کھائے گا کیسے پیے گا, اس کے لیے ہدایت درکار ہے. اس خلافت ارضی کو چلانے کے لیے جو کہ انسان کا منصب ہے اس کے لیے اسے ہدایت چاہیے. ہدایت کہتے ہیں رہنمائی. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجا تو اب یہ ہدایت کے بے شمار سامان ہیں کہ جو کہ اس کے لیے رکھے. اب میں آپ کو چند گنواؤں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی. لسٹ بڑی لمبی ہے. یعنی زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نیکی اور بدی کا شعور ڈالا, اور ہم سورہ شمس سے پڑھتے ہیں فالہمھا فجورھا وتقویٰ, ہم نے الہام کیا انسان کے اندر نیکی اور بدی کا شعور. یہ دے کر ہمیں بھیجا ہے اس زمین پر کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے, اس کی تمیز, اس کی ڈسکرمنیشن, اس کی تفریق اس کے اندر کہ ہم اچھائی کو اچھا سمجھیں برائی کو برا سمجھیں. یہ ہر انسان چاہے وہ یعنی بش ہو, چاہے عبد الرحمن ہو, چاہے کوئی چائنا میں بیٹھا ہو, چاہے امریکہ میں بیٹھا ہو, وہ انسان ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نیکی اور بدی کا شعور ڈال دیا. فالہمھا فجورھا وتقویٰ, پھر ساتھ میں یہ بھی فرما دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے دونوں راستے سجھا دیے, نیکی کا راستہ بھی بدی کا راستہ بھی. اب چوائس یورز, چوائس میرے اور آپ کے پاس ہے کہ ہم نیکی کے راستے پر چل کر شکر گزاری کے لیے اختیار کریں, یا بدی کے راستے پر چل کر شیطانی راستے اختیار کریں, اللہ کی ناراضی کا باعث بنیں اپنے آپ. یہ چوائس ہماری, اسی میں ہمارا امتحان ہے. اور یہ مختصر زندگی دنیا بھی اس میں امتحان ہے, اسی چیز کا امتحان ہے, یعنی شکر اور صبر کا, اور نیکی اور بدی کے راستے پہ چلنے کا یا نہ چلنے کا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ نیکی اور بدی کا شعور دے کے بھیجا. پھر اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس سے بڑھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنی کتابیں, اپنے صحیفے ہیں جو کہ نازل فرمائے, اس میں ہدایت جو ہے وہ لکھ دی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کن چیزوں کو اپنانا ہے کن کو چھوڑنا ہے. یہ ہر زمانے میں یہ کتابیں ہیں جو کہ نازل ہوئی. تورات نازل ہو گئی, انجیل نازل ہو گئی, زبور نازل ہو گئی, صوفے ابراہیم نازل ہو گئے, ہر زمانے میں قرآن مجید فائنل ایڈیشن ہے کہ جو ہدایت کا پوری انسانیت کے لیے نازل ہو گئی. کمپلیٹ کوڈ آف لائف, مکمل ضابطہ ہے, کوئی گوشہ ہدایت کا اس سے خارج ہوگا, ساری چیزیں اس میں موجود ہیں, رہنمائی دے دی گئی. لہٰذا یہ ہے کہ یہ ایک ڈبل رہنمائی کا معاملہ آ گیا. پھر اگر تو صرف کتابیں ہمارے پاس ہوتی, جس طرح سے مثال دوں کہ یونیورسٹی میں ہم جاتے ہیں, کالج میں ہم جاتے ہیں اسٹوڈنٹس, اور وہاں جا کے کوئی انسٹرکٹر نہیں آ رہا, کوئی پروفیسر نہیں آ رہا میکینیکل وائبریشن پڑھانے کے لیے, آر سی ہبلر کی پوری کتاب انجینئرنگ میکینکس پڑھانے کے لیے کوئی پروفیسر آ ہی نہیں رہا, اور ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ بھائی یہ کتابیں تمہارے پاس ہیں, تم خود اس کو کھولو, خود پڑھو, خود سمجھو, خود امتحان دو. ہم مجھے بتائیں یہاں جو انجینئر بیٹھے ہیں, انجینئرنگ کے طلبہ بیٹھے ہیں, تو ان کے تو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں نا اگر تو یہ وہاں پر کالج میں یونیورسٹی میں اناؤنسمنٹ ہوتی کوئی پروفیسر نہیں آئے گا, خود پڑھنا ہے تو سمجھنا خود امتحان, ہوش ٹھکانے آ جاتے, دن میں تارے نظر آتے. لیکن ایسا ہوتا تو نہیں ہے نا, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, ہائی فائی فیس دیتے ہیں, وہاں پہ پروفیسر ہیں بڑے یعنی تجربے کار, ایکسپیرئنس اپنی فیلڈس کے, وہ آ کے اپنے پورے تجربہ ہے کہ جو کہ سامنے رکھتے ہیں, ایک ایک نیومیریکل سالو کرتے ہیں, اور یہ کہ وہاں نہیں سمجھ آتا کہیں اور جا کے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں, الگ فیس دے کے ٹیوشن جا کے سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ سارے کام تو کتابیں بھی دیں اللہ تعالیٰ نے, اور کتابوں کے سمجھانے والے اور اس پر عمل کرنے کرانے والے وہ انسٹرکٹرز ہیں کہ جو کہ رسولوں اور انبیاء کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہر زمانے میں. یعنی کہا جاتا ہے 1,23,24,000 انبیاء کی آمد ہے کہ جو کہ ہوئی ہے, ان میں سے چند تذکرہ ہے کہ جو قرآن مجید میں ہمارے سامنے اللہ نے کیا, جو کہ یہ تاریخ کی کتاب نہیں, کتاب ہدایت. انسان کو ہدایت کے لیے جتنا سامان کی ضرورت تھی اتنا اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسولوں کے تذکرے کر دیے. برحال یہ ہے کہ یہ ہر زمانے میں نیکی بدی کا شعور بھی دیا, صحیفے کتابیں بھی نازل کر دی ہدایت کے لیے, پھر کتابوں کو سمجھانے والے انبیاء اور رسول بھی جاری کر دی. پھر انبیاء کا خاتمہ ہوا, خاتم النبیین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو صالحین کی پوری جماعت ہے کہ جو کہ اس کے بعد وہ کھڑی کر دی. ان کے ذریعے سے پھر ہدایات کے سامان ہیں اسلاف کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچے. جہاں فاسقین ہیں تو ان کے مقابلے میں صالحین بھی ہیں. یہ رہتی دنیا تک یہ ہدایت کے سامان چلے. اب اتنا ساز و سامان ہدایت کا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, اب اس کے باوجود اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسان ان تمام ہدایات کی جو ذرائع ہیں, اسباب ہیں, مینز ہیں, ان کو ٹھوکر مار دے اور ان کو سائڈ لائن کر دے اور اپنی مرضی چلا دے, اب مجھے بتائیے کہ یہ اس سے کیا ہوگا, امن ہوگا یا فساد ہوگا؟ کیونکہ جس نظام پر اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی ہے وہ تھا کہ تم محکوم ہو, تم حاکم نہیں. حاکم کون ہے؟ اللہ ہے. تمہیں ماننا ہے, منوانا نہیں, ماننا ہے. لہذا منوانے کی جو ذات ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, وہ احکامات صادر کرے گی, تمہیں کیا ہے ماننا ہے اور سیدھا سیدھا یہ نظام چلے گا. اب ہم ٹھوکرے مار دیں ہدایت کے اس پورے سامان کو, اور جو وہ نافرمانی والا راستہ ہے اسی کو ہم اختیار کر کے ضد پہ, اناد پہ اڑ جائیں, اپنی انانیت پر اڑ جائیں, تو اب یہ وہ اچھا پھر اس کے بعد یعنی کوئی بھی ہدایت اس کے سامنے آئے اور اسے یقین بھی ہو جائے کہ واقعی یہ حق ہے, لیکن اس کی قبولیت میں ایک انانیت ہے کہ جو کیا آ جائے, ضد ہے کہ جو کیا آ جائے, نہیں جی میں, میرا خیال یہ ہے, میری رائے یہ ہے. یہ چیز ہے کہ جب انسان کے اس ذات میں یہ چیز آتی اس درجے پر, تو اب اللہ کی طرف سے پھر مہر ہے کہ جو کہ یعنی اتنے ساز و سامان کو ٹھکرانے کے بعد ہدایت کے جب انسان اپنی انانیت پر چلتا آگے تو پھر وہ مہر ہے کہ جو کہ لگتی. اس کی مثال تشریح فرمائے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, مشہور روایت ہے آپ کے ذہنوں میں ہوگی, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کیا لگتا ہے؟ ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے, ایک نقطہ لگ جاتا ہے, سیاہی لگ جاتی ہے, سیاہی کا ڈاٹ. اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہی وہ نقطہ دھل جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے بالکل. لیکن اگر وہ توبہ کے بجائے وہ گناہ پر اصرار کرے, اس پر اور وہ آگے بڑھنا شروع کر دے, گناہ در گناہ, گناہ در گناہ اسی پر پڑتا چلا جائے, تو وہ جو نقطہ ہے جو بالکل چھوٹا سا تھا وہ اب سائز میں بڑا ہوتا چلا جاتا ہے, اور وہ پورے دل پر جو ہے وہ سیاہی ہے کہ جو کہ چڑھ جاتی. اور اسی کو پھر اللہ کے رسول نے آیت پڑھی, کلا کلا بل ران اعلی قلوب, یعنی ہرگز نہیں, یہ یعنی دنوں پر زنگ ہے کہ جو کہ آ گئی. اور دنوں پر زنگ آ جاتا ہے لیکن اس کو اتارنے کا نسخہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا, کثرت تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد کرنا, یہ دو چیزیں ہیں کہ جو کروزن ہے, اس طرح سے گاڑی پر کروزن آ جاتا ہے, اس کے لیے بڑی ہائی فائی مٹیریل ہے, بڑا ایکسپینسو مٹیریل ہے کہ جو کہ گاڑی کے نیچے لیئر پر بھی ای ڈی پینٹ باقاعدہ کیا جاتا ہے, الیکٹرو ڈپازٹنگ پینٹ, جو کہ لاکھوں کا مٹیریل اس پہ لگتا ہے تاکہ وہ کروزن سے زنگ سے بچایا جا سکے. تو اسی طرح سے یہ دنوں پر زنگ لگنے سے پہلے کے اہتمام ہیں, کئی ہیں اللہ کے رسول کی احادیث سے اور شریعت کے احکامات سے وہ محفوظ رکھنے کے لیے بھی بہت سارے سامان ہیں, لیکن جب لگ جائے تو اس کا علاج بھی بتا دیا گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے مہر کی جو کہ پھر لگتی ہے. اللہ تعالیٰ اس مہر لگنے سے پہلے ہی ہمیں جو ہے وہ ہدایت پر آنے کی توفیق عطا فرما دے, اصل چیز یہ. اور یہ جب مہر لگ جاتی ہے تو پھر ہدایت اندر نہیں جا سکتی, پھر وہ بالکل سیل ہو جاتا ہے. یہ نفس سزا ہے دنیا کی. دیکھیں اب اس کی مثالیں کیا ہیں, اس کی مثالیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود کا معاملہ, یعنی کس طرح سے دل پر مہر لگ گئی، ہدایت منکشف ہو گئی، بھرے دربار میں آنکھیں کھولنی ابراہیم علیہ السلام، یعنی جب وہ مناظرہ کیا ہے نا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا یہ تو میں کرتا ہوں، تفصیل آپ کے ذہنوں میں ہوگی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اگر تم رب ہو تو میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم رب کے دعوے دار ہو اسی طرح پاس دہا مغل المغرب، مغرب سے نکال کے دیکھا تو فبوہ در لگی، وہ جو کافر تھا مبوت ہو گئی، حقیقت منکشف ہو گئی، لیکن حق کو قبول نہیں کیا، مہر لگا. اللہ تعالیٰ سے معاف کرنا. فرعون آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اس کا تذکرہ بھی آگے آ جائے. موسیٰ علیہ السلام آئے دربار میں، بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، حقیقت منکشف ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ حق کو قبول نہیں کیا، انانیت آ گئی، مجھ سے بڑا کون آ گیا رب، میں ہوں سب سے بڑا رب، انا ربکم الاعلی، یہ کس رب کی دعوت دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، لہٰذا انانیت آ رہا ہے، حق کو قبول نہیں کیا، جادو ہے کچھ نہیں ہے، یہ مہر لگا دی. ابو جہل آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ، آپ سے بڑا وائز کوئی نہیں ہو سکتا، دل میں اتارنے والی گفتگو آپ سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ کا جو پر مغز باز ہے، پر تاثیر باز ہے، وہ ابو جہل پر اثر نہیں کیا. حق بات آگے اس کے سامنے آ، دل نے یقین کر لیا کہ یہ حق کہہ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ انانیت کا پہاڑ تھا. جبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا فرعون ہے، یہ اس کو جو ہے وہ لقب دیا. لہذا یہ کہ وہ انانیت آگے آ گئی، حق کو یقین کرنے کے بعد قبول نہیں کیا، مطلب کیا ہے، مہر ہے کہ تو یہ ہے اصل میں مہر کا لگنا، ہدایت کے سامان موجود ہوں، حقیقت ہے کہ جو منکشف بھی ہو جائے کہ واقعی پر حق ہے، دل بھی مان رہا ہے، دل بھی یقین کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو چودراہٹیں ہیں، جو اپنی انانیت ہے، اپنی جو سرداری ہے، وہ آڑے آ جاتی ہے، کہ جس کی وجہ سے پھر دلوں پر وہ مہر لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. تو یہاں پر یہی بات ہے کہ جو فرمائی جا رہی ہے کہ وَنَّطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم مہر لگا دیں گے ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، بس یہ سن نہیں رہے. یہ یعنی سننے سے مراد کیا ہے کہ ان کی جو روحانی وجود ہے اس کی بھی ایک آنکھ ہوتی ہے، جیسے قرآن نے کہا نا کہ لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی صدور، یہ آنکھیں تھوڑی اندھی ہوتی ہیں. ابو جہل تو دیکھ رہا تھا ان آنکھوں سے، ابو لہب تو دیکھ رہا تھا ان آنکھوں سے، بہت سارے نظارے کر رہا ہے. لا تعمل ابصار، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولکن تعمل قلوب التی فی صدور، یہ دلوں کی آنکھیں ہیں کہ جو کہ اندھی ہو جاتی ہیں. انسان دل کی آنکھ سے حق کو یہ دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، لیکن اگر وہ روح کو مس کر دے تو پھر یہ دل کی آنکھ وہ نابینا ہو جاتی ہے. جبھی تو اقبال نے کہا نا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یہ تم آنکھ کے نور سے چیزوں کے ظاہر کو دیکھتے ہو، چیزوں کے باطن کو دیکھنے کے لیے یہ دل بینا ہے کہ جو کدھر کا، اور دل بینا نہیں، چیزوں کی حقیقت کو انسان نہ دیکھے تو وہ نظر کیا ہے. جیسے اقبال کہتا ہے کہ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، جو چیزوں کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں چیزوں کی حقیقت کو دکھائے، وہ دل بینا ہمیں نصیب فرمائے، اور اس قساوت قلبی سے اور جو دل کی محرومی ہے، مہر کا لگ جانا ہے، اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ وہ بستیاں ہیں کہ جن کی خبریں ہیں نبی ہم آپ کو سنا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ زخموں پر مرہم رکھا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول ابھی تو آپ نے آغاز کیا ہے، آپ کو یہ تکلیفیں جو بھی یہ دے رہے ہیں کفار مکہ، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہو رہی، ابھی تو آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے. آپ ذرا قوم نوح کا واقعہ آپ کو سنایا گیا کتنے سال نوح علیہ السلام نے دعوت دی؟ 950 سال. یہ 950 سال صرف دعوت کا پیریڈ ہے. اور پھر نتیجہ کیا نکلا تھا؟ کتنے لوگ ساتھ آئے تھے؟ میکسیمم 80. 950 سال یہ میکسیمم فگر ہے, اس سے کم کی فگرز آتی ہیں, 60 نہیں آتی کہیں, 80 سے اوپر کوئی فگر نہیں. 950 سال کی. آپ صالح علیہ السلام کو یاد کریں, آپ لوط علیہ السلام کو یاد کریں, کیسی کیسی اذیتیں ہیں کہ جو کہ اٹھائی ہیں قوموں سے. کوئی ہم جس پرستی کا شکار ہو گئی, کوئی جو ہے وہ شرک کا شکار ہو گئی, کوئی ناپ تول میں کمی کا قوم شعیب شکار ہو گئی. لہذا ہم نے نافرمانوں کو نیست و نابود کر دیا نہیں, کیوں پریشان ہو رہا ہے, کیوں دل کو غمگین کر رہا ہے ان کے پیچھے, یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ لہذا یہ ہے کہ ہم یہ واقعات آپ کو سنا رہے ہیں, جو بھی آپ پچھلی قوموں کے واقعات ہیں. یہ بستیاں, وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح معجزات لے کر آئے, واضح نشانیاں لے کر آئے. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل, بس وہ ایمان لانے والے نہ تھے باسبب اس کے کہ انہوں نے پہلے جو ہے وہ جھٹلایا. یہ جو جھٹلانے کی روش ہوتی ہے, یہ انسان کے اندر ایمان یعنی حق و قبولیت کی جو ایک مادہ ہوتا ہے اس کو ختم کرتے چلے جاتے ہیں. یہ جو نافرمانی ہے یہ دیمک کی طرح ہوتی ہے, جو اندر اندر سے لکڑی کو جو ہے وہ کھاتی چلی جاتی ہے, بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے. لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے, وجہ کیا ہے؟ بما کذبوا من قبل, اس سے قبل کہ یہ انہوں نے جھٹلا دیا. تو یہ جھٹلانے کی روش سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر پائے. ایک جھٹلانا ہوتا ہے قول سے, نہیں مانتا اللہ کو, نہیں مانتا رسول, اور ایک جھٹلانا ہوتا ہے عمل سے کہ ایک نہیں مان کے دے رہا ہے. رسول کو تو مان رہا ہے لیکن رسول کی ایک نہیں مان کے دے رہا, اللہ کو مان رہا ہے لیکن اللہ کی ایک نہیں مان رہا. یہ ہے عملی تکذیب کہ جس کا شکار اس وقت امت مسلمہ کی اکثریت ہے, الا ماشاء اللہ. تو فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس لیے ایمان نہیں لا رہے کہ یہ جھٹلانے کی روش پر آ گئے اس سے قبل. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین, اور پھر ہوتا یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اسی طرح پھر کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے, اس کو سیل کر دیتا ہے. وہ پورا فینومینا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, پھر یہ وجہ تمیز ہے اگلے عذابوں کی, اگلی مصیبتوں کی, کہ جو کہ پھر وہ مہر لگنے سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے. وما وجدنا لأکثرهم من احد, وجہ بتائی جا رہی ہے, اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد کا پاس کرتے ہوئے نہیں. کون سا عہد؟ دیکھیے, ایک عہد تو ہوتا ہے کہ جو ہر قوم اپنے رسول کو مان کے کرتی. قوم عاد نے مانا ہود علیہ السلام کو لیکن یعنی جھٹلا دیا. حق کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ واقعتاً جو بھی ہے حق ہے, لیکن یہ ہے کہ اپنی انانیت کی وجہ سے زبان سے انکار کر دیا, دل یقین کر رہے تھے. اسی طرح دیگر رسولوں کے ساتھ, کفار مکہ سامنے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں, صادق الامین کے سرٹیفکیٹ پہلے دے چکے, لیکن عملی طور پر زبان سے جو ہے پھوٹ کے نہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے عہد کا پاس کرتے ہوئے اکثریت کو نہیں پایا. ایک عہد سے یہ مراد, دوسرے عہد سے مراد ہوں کہ جو ہر انسان عہد الست میں عہد کر کے آیا ہے, رب ہونے کا اقرار کر کے آیا ہے, جس کا تذکرہ سورہ آراف میں آگے آ جائے گا. الستو بربکم, تمام اربا کو پوری انسانیت کی کلمہ کن سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا عالم اربا میں, اور ان سے عہد لیا جس کا تذکرہ سورہ آراف میں آگے آ جائے گا. الستو بربکم, عہد الست کے نام سے, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام میری آپ کی پہلے انسان سے لے کر آخری انسان کی تمام اربا نے یہ ایکسیپٹ کیا. قالو بلا شہیدنا, اللہ کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں, ہم اس بات پر گواہ ہیں. اور اللہ نے یہ فرما دیا تھا کہ انت تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین, ہم یہ عہد اس لیے لے رہے ہیں تم سے کہ تاکہ تم جب دوبارہ ہمارے پاس آؤ تو یہ نہ کہہ دینا کہ ہم اس عہد سے غافل ہیں, کہ ہمارا رب کون ہے ہمیں پتہ نہیں. ہم عہد اس لیے لے رہے ہیں, تم رب ہونے کا اس وقت اقرار کرو. لہذا ہم نے اس عہد کا پاس کرتے ہوئے اکثریت کو نہیں پایا. فرمایا کہ وہیں وجدنا اکثرہم لفاسقین, اور یہ کہ ہم نے ان میں سے اکثر کو پایا یقیناً نافرمانی کا. اللہ تعالیٰ اس فس سے ہماری حفاظت فرمائے. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے, یہاں پر یہیں پر ہم رک جائیں گے, صرف میں یہاں تفصیل بیان کر دوں گا, پھر آیات کا مطالعہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کر لیں گے. تو یہ اب چھٹی قوم کا تذکرہ آ رہا ہے, اس کی صرف چھٹی قوم کی آل فرعون کی وضاحت ہے, تفصیلات ہیں, تعارف ہے, میں آپ کے سامنے آج رکھ رہا ہوں. انشاءاللہ آیات کا ترجمہ اور تشریحات اگلی دفعہ ہم کر لیں گے, کیونکہ یہ طویل سلسلہ ہے کہ جو کہ واقعے کا چلے گا. یہ جو آل فرعون ہے ان کا جو مقام ہے وہ مصر ہے. 1436 قبل مسیح ان کا دور ہے, اور یہ جو بنی اسرائیل ہیں, جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے, بنی اسرائیل یہودی, یہ ان کو انہوں نے آل فرعون نے غلام بنایا, یہ بھی مصر میں آباد ہے. اچھا, یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کا جو آبائی وطن ہے وہ تو تھا کنعان, فلسطین, یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو سرزمین ہے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, انہیں سے 12 قبائل وجود میں آئے, بنی اسرائیل کہلائے. بنی کہتے ہیں بیٹوں کو, اسرائیل جو ہے یہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا, اور اسرائیل جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ. تو اسرائیل یہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا, کہ جو کہ بیٹے کس کے تھے, ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, اور اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے تھے, ابراہیم علیہ السلام کے. تو یہ پوتے تھے یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے. تو وہ 12 بیٹوں سے 12 نسل قبائل وجود میں آئے بنی اسرائیل. ان کا اصل مقام ہے فلسطین, کنعان. اب یہ فلسطین سے ادھر کیسے پہنچے تھے مصر, تو یہی وہ سوال تھا کہ جو امتحان لینے کے لیے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم یہود نے پوچھوایا تھا قریش مکہ کے ذریعے سے, کہ بھئی ارض فلسطین بنی اسرائیل کا مقام ہے, تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ مصر کیسے پہنچے. تو پھر وہ سورہ یوسف ہے کہ جو کہ نازل, اور سورہ یوسف میں یہ بتایا گیا, یہ جواب دے دیا گیا کہ بھئی کس طرح سے یہ بنی اسرائیل مصر ہیں کہ جو کہ پہنچے. کیونکہ اب آپ کو پتا ہے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے جو سیکنڈ لاسٹ بیٹے تھے وہ یوسف علیہ السلام تھے, دوسری بیوی سے, اور بن یامین ان کے چھوٹے بھائی تھے, اور پھر پہلی بیوی سے وہ 10 بیٹے تھے, جو کہ جیلسی ان کے اندر تھی, یوسف علیہ السلام سے حسد تھا, پھر انہیں قتل کرنے کا پروگرام بنایا, پھر وہاں اندھے کنویں میں چھوڑ آئے تھے قریب میں, پھر وہاں سے قافلہ گزرا. اچھا, پھر والد صاحب کو پورا یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کے ذہنوں میں ہے تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, پھر وہ کس طرح سے جھوٹ باندھا کہ ہم نے کھیل رہے تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور بھیڑیا ان کو کھا گیا, اور وہ یعقوب علیہ السلام کو اس طرح سے جھوٹا واقعہ بتایا. ان کو یقین تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہوں گے آگے, تو وہ ابھی زندہ ہیں. بہرحال وہ پورا واقعہ اب وہاں اندھے کنویں سے قافلے میں نکالا, اور عزیز مصر پہنچے, قافلہ مصر لے کے آیا, اور عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا, بچے تھے, اور وہ لے آئے پھر محل میں. لہذا اب یہ فلسطین سے مصر پہنچ گئے اس طرح سے یوسف علیہ السلام, اور پھر وہیں پر عزیز مصر کے محل میں وہ گورنر تھا, اس پر وہ پلے ہیں بڑے ہیں, ساری میٹنگز وہاں پر ہوتی تھیں, وہاں پر وہ حکمت کی کیفیات ان کے اندر اللہ نے ڈالی ہیں, اور پھر وہیں پر پھر یہ جوان. لہذا یہ ہے کہ یہ اس طرح سے, اچھا پھر جب وہ جوان ہوئے اور پھر وہ خواب کی تعبیر جو انہوں نے دیکھی تھی بچپن میں وہ پوری ہوئی, اور وہ کئی سالوں بعد قحط کے بعد پھر فلسطین سے اپنے والدین اور بھائیوں کو بھی بلا لیا تھا, تو اس طرح سے وہاں پر یہ آباد ہوئے. اب یہ مصر میں پھر یہ پوری نسل ہے کہ جو کہ آگے بڑھی ہے, اور اس زمانے میں ان کے اندر وہ قوم پرستی آ گئی, اور جس کی وجہ سے پھر یہ جو قبطی تھے, قبطی کہلاتے ہیں یہ فرعون, یہ ان پر آہستہ آہستہ غالب آنا شروع ہو گئے, اور انہوں نے پھر ان کو پوری بنی اسرائیل کو پس کر دیا, بالکل ان کو اپنا غلام بنا لیا. اور یہ ہے کہ یہ فرعون آل فرعون ہے کہ جو کہ وہ غالب آ گئے. اچھا, اب یہ فرعون جو ہے اصل میں لقب ہے, یعنی سورج کی جو دیوتا اس کو وہ کہا جاتا تھا, اس کو پوجا کرتے تھے, اسی سے یہ فرعون کا لفظ. اچھا, جو بھی بادشاہ آتا تھا یعنی مصر میں, وہ اس کا لقب ہوتا تھا فرعون. نام تو اس کا ڈفرنٹ ہوتا تھا، مختلف فرائن، یہ فرائن مصر ہیں کہ جو کہ کہلاتے، جس طرح سے عراق کا جو شہر ہے اس میں جو بھی بادشاہ آتے تھے وہ نمارد، نمرود کہلاتے، اصل نام ان کے کوئی اور ہوتے تھے، لیکن یہ کہ اس کا لقب بادشاہ کا کیا ہوتا تھا، نمرود، جس طرح سے نمرود ایک تھا ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے، لیکن نام اس کا اصل کوئی اور تھا. اور بھی بہت سارے آئے، وہ نمارد یعنی نمارد کہلاتے، یہ نمارد جمع ہے نمرود. اسی طرح فرائن مصر، فرائن یہ فرعون کی جمع ہے. تو قرآن مجید میں دو فرعونوں کا تذکرہ ہے کہ جو کہ آتا، ایک فرعون وہ کہ جس کے ساتھ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس سے پہلے سے وہ فرعون تھا، اس کی بادشاہت تھی، اس نے پورے مصر کو جو ہے وہ یعنی بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. پھر کسی نجومی نے اس سے کہہ دیا کہ بھئی تمہاری پوری جو یہ بادشاہت ہے وہ تلپٹ ہو جائے گی، کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ جو بڑے ہو کے تمہاری سلطنت کو تلپٹ کر دے. تو پھر یہ وہ فرعون تھا، موسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے ہیں اور اس نے پیدائش سے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا اس نجومی کی بات پر، اس فرعون نے یعنی اس کا نام بھی یعنی مختلف آتا ہے روایات میں، لہٰذا یہ کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میں بنی اسرائیل میں کوئی بچہ جو بھی پیدا ہوگا اس کو چھوڑوں گا، اس کو ذبح کر دیا جائے، بچوں کو ہم چھوڑ دیں گے، ان سے ہم استفادہ کریں گے، اور جو بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا ہم اس کو کیا کر دیں گے، ذبح کر دیں، ختم کر دیں، کوئی بچہ رہے گا نہیں، نہ بجے گی بانس، نہ کیا ہے وہ، ہاں نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس، لہٰذا کوئی بچہ ہی نہیں رہے گا تو وہ بڑے ہو کے کیا میری سلطنت کو تلپٹ کرے گا. تو بہرحال یہ فیصلہ کیا اس نے، اور یہ ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا کرتا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہوتی کہ اگر فرعون کو پتہ چل گیا تو یہ ذبح کر دے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں الہام ہوتا ہے کہ آپ تابوت میں رکھیں موسیٰ علیہ السلام بچے کو اور دریا بٹ کر دیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، وہ دریا میں چلتا گیا تابوت اور فرعون کے ہی محل میں جا کے وہ ٹک گیا، جا کے رک گیا. اب فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، وہ بڑی نیک خاتون تھی، ان کا تذکرہ سورہ تحریم میں بھی آتا ہے بغیر نام کے، لیکن یہ ہے کہ بڑی نیک خاتون تھی. انہوں نے وہ تابوت اٹھایا، اس میں سے وہ بچہ نکلا، بڑا خوبصورت معصوم بچہ. انہوں نے، فرعون چاہتا تھا کہ اس کو پتہ چل گیا، اس کی چھٹی، اس نے کہا کہ یہ ضرور کوئی بنی اسرائیل میں سے بچہ ہے کہ جس نے بچانے کے لیے یہ دریا بوت کر دیا ہو گیا، تو وہ قتل کرنا چاہتا تھا. لیکن فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اس کام سے اسے روکا کہ یہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، اس کو ہم اپنا جو ہے وہ بیٹا بنا لیں گے، ہم اس کی پرورش کریں گے، اپنے محل میں اس کو پالیں گے. لہذا اب جن کے ہاتھوں سے فرعون کی سلطنت تلپٹ ہونی تھی فیوچر میں، مستقبل میں، وہی بچہ ہے کہ جو کہ خود اللہ تعالیٰ نے انتظام کر کے اسی کے محل میں پہنچا دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہیں پر پرورش ہوتی ہے. تو ایک فرعون تو وہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے میں تھا، اب وہ فرعون ختم ہوتا ہے، اس کی موت واقع ہوتی ہے، اور اسی کا ایک بیٹا ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پرورش پاتا ہے، فرعون ہی کا بیٹا، وہ موسیٰ علیہ السلام ہی کے ساتھ بچپنے میں وہ بڑے ہوتے ہیں دونوں، اور پھر وہ فرعون بنتا ہے، یعنی وہ بھی پھر اس بادشاہت پر آتا ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ وہ اس طرح سے اب یہ ایک قتل ہوتا ہے. پھر جب جوانی کو پہنچتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، مصر میں ایک قبطی اور اسرائیلی کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا، لہذا یہ کہ وہ قبطی کو الگ کرنے کے لیے اور اسرائیلی کو الگ کرنے کے لیے درمیان میں موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، ایک گھوسا مارتے ہیں اس کو الگ کرنے کے لیے قبطی کو، فرعونی کو، وہ ایک گھوسے میں اس کا کام تمام ہو جاتا ہے. یہ تفصیلات آگے آئیں گے انشاءاللہ. اب وہ ڈر سے پھر یہ چلے جاتے ہیں مدین، مصر سے نکل جاتے ہیں، مدین میں پھر وہ پہنچتے ہیں، وہاں پورا وہ واقعہ ہے، 10 سال وہاں پر قیام کرتے ہیں، وہیں شادی بھی ہوتی ہے، خاندان ان کا بنتا ہے. پھر وہ 10 سال کے بعد خاموشی سے واپس آئے موسیٰ علیہ السلام، اور یہ ہے کہ ذہن میں یہ تھا کہ خاموشی سے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، وہ سارے معاملات بھول بھال گئے ہوں گے لوگ، لیکن یہ ہے کہ درمیان میں ہی ظہور نبوت ہوتی، نبوت سے سرفراز کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذھب الی فرعون انہ طغی، سیدھے آپ جائیں گے فرعون کے محل. فرعون تو گویانی پر اترا ہوا، یعنی جس کے خوف سے گئے تھے 10 سال گزارے مدین میں، خاموشی سے آ رہے ہیں. اب درمیان میں ضرور نبوت کے بعد ٹارگیٹ ہی یہ دے دیا گیا کہ سیدھے جائیں گے آؤ جس کا خوف رکھتے تھے. تو اب وہیں پر ہاتھ جوڑتے موسیٰ علیہ السلام، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اب وہ پوری دعا انشرائے صدر کی اور اپنے ساتھ شامل کرنے کی دعا ہارون علیہ السلام کو بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام بڑے بھائی تھے، ان کو بھی نبوت عطا فرما دی، ان کے ساتھ کر دیا. اور اب یہ فرعون کے محل میں آئے ہیں، وہ پوری دعوت ہے کہ جو کہ دی، اور وہ پورا تذکرہ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے. دو بعثتیں ہیں موسیٰ علیہ السلام، ایک آل فرعون کی طرف اور دوسری ہے بنی اسرائیل جو اپنی قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ اس کے اندر بھی بڑی خرابیاں آ گئی تھیں. ان کی اصلاح کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام آئے اور آل فرعون کو بھی دعوت دینے کے لیے. یہ فرعون کو جو دعوت ہے اس کے دربار میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ اگلی صورتوں میں آئیں گے. اچھا، قرآن مجید میں جو مکی قرآن ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کے اس دور کا تذکرہ ہے کہ جو ہجرت سے پہلے کا ہے، مصر کے واقعات، اور مدنی دور میں ان واقعات کا تذکرہ ہے کہ جو ہجرت پھر آپ نے مصر سے کی ہے، صحرا سینا میں پہنچے ہیں، ان واقعات کا تذکرہ ہے. اب اصل میں دیکھیں یہ پوری ترتیب ہے، ذہن میں رکھیے گا. یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں کس پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا مکی قرآن میں ہجرت سے پہلے کے واقعات موسیٰ علیہ السلام، اور مدنی قرآن ہجرت کے بعد اللہ کے رسول پہنچے ہیں مدینہ، اور وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے کون سے واقعات زیادہ کہ جو ہجرت کے بعد کے. اور قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ذکر جس رسول کا ملتا ہے وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. تو ایک بعثت آل فرعون کی طرف، دوسری بعثت بنی اسرائیل اپنے قوم کی طرف. اچھا، اب یہ جو آل فرعون ہے، کیونکہ انہوں نے غلام بنایا تھا، ایک تو خباثت تھی شرکی، اور دوسری خباثت ان کے اندر آئی تھی آل فرعون کے اندر کہ یہ غلام بنایا تھا پوری قوم، اور یہ اتنی غلامی میں گئی بھی تھی کہ سارے بڑے بڑے کام ان اسرائیلیوں سے، بنی اسرائیل سے لیتے تھے فرعون. یہ جو احرام مصر آپ کو نظر آتے ہیں، جو بھی نوجوان ہیں وہ اچھی طرح سے ذہنوں میں ہوں گے، احرام مصر، ٹھیک ہے، یہ احرام مصر اتنے بڑے بڑے جو کہ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ اس دور میں 1436 قبل مسیح کا دور. اب اس میں اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں نا، یہ بڑے بڑے پتھر ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے پتھر اتنے اوپر جو ہے وہ کیسے پہنچتے ہیں؟ کیا ٹیکنالوجی؟ کوئی لفٹ کا معاملہ نہیں، کوئی ٹریکٹرز کا معاملہ نہیں، کوئی اس طرح کی گاڑیوں کا معاملہ نہیں. لہٰذا یہ ہے کہ پھر یہ رسیوں پر، موٹے موٹے رسوں پر یہ بڑے بڑے پتھر باندھ کر آل فرعون اور فرعون ان اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو لگاتے تھے اسلام پر، اور یہ اوپر لے کر جو ہے وہ چڑھتے تھے. اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ سلپ ہوتا تھا پتھر اور نیچے گرتا تھا، اور کئی اسرائیلی اس میں آ کے پس کر جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کا جو $1 کا نوٹ ہے، آج بھی آپ جا کے دیکھیں $1 کا نوٹ، اس پر بیک سائڈ پر انہوں نے احرام مصر کی فوٹو ہے کہ جو کہ لگائی. وجہ کیا ہے؟ ان کو معلوم ہے کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری اسلاف کی جانے کن کاموں پر جو ہو گئی. یہود اپنی تاریخ سے اچھی طرح بات کہ یہ احرام مصر میں ہمارے اسلاف کی خون پسینہ ہے کہ جو کہ لگا، ہماری جانیں ہیں کہ جو کہ اسلاف کی گئی. جبھی $1 کے نوٹ پر آپ کو احرام مصر کی فوٹو نظر آ جائے گی، درمیان میں ایک آنکھ آپ کو نظر آئے گی، یہ دجالی آنکھ، یہ وہ جو شخصیت دجال کی جس کا یہ یہود انتظار کر رہے ہیں، وہ کانا ہوگا، تو وہ آنکھ ہے کہ جو کہ درمیان میں آپ کو نظر آئے گی. یہ پوری ان کی ایک تیاریاں ہیں کہ جو کہ فیوچر سے متعلق ہیں. اور اس وقت یہ جو اسرائیل کی جو ظلم اور بربریت اس وقت وہ چل رہی ہے، اور پورا وہ جو اپنے گریٹر اسرائیل کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے جو بھی یہ کام ابھی چل رہا ہے مشرق وسطی میں، یہ جنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے. لہذا یہ احادیث آپ دیکھیں، اٹھا کے اپنے سیرت کا آپ مطالعہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ دیکھیں، پوری وہ پکچر ہے سیناریو کی جو کہ آپ کے ذہنوں میں بالکل واضح ہو جائے گا کہ آگے فیوچر میں بات کدھر جا رہی ہے، کہ جو پیشن گوئیاں پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان کر دی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی اپنی منصوبہ بندی ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان کی اپنی چال ہیں اور اللہ کی اپنی خفیہ تدبیر ہے، اور واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا. یہ گریٹر اسرائیل کی تیاری کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا انشاءاللہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم کونے کونے سے لپیٹ کر ان کو لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ یہ گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریپ یارڈ ہے کہ جو کہ بننے جا رہا ہے، یہ عظیم قبرستان ہے کہ جو کہ ان کا انشاءاللہ بنے گا. باقی اس وقت جو یہ نا امیدی کی کیفیت ہے، اگر تو وہ احادیث مستقبل کی نہ ہو اللہ کے رسول کے فرامین، تو واقعتا نا امید نہ ہو. اور نا امید کی کرن تو یہ ہے، قرآن سے جڑیں، احادیث سے جڑیں، دین اسلام سے جڑیں، تو امید کی کرنیں ہیں کہ جو کہ ہمیں نظر آتی اتنے پرسوبت ماحول میں. یہی وجہ ہے کہ ہم تو کیونکہ قرآن و سننے سے بہت دور ہو گئے نا، ہمارے دل تو اللہ ماشاء اللہ محفوظ فرمائے. ورنہ اس وقت جو ارض فلسطین کے مسلمان ہیں، غزہ کے مسلمان ہیں، ان کے اندر یہ قوت کیسے، آپ سوچیں ذرا کیسے وہ ایمان قوت آئی ہے. وہ اٹیچڈ ہیں قرآن سے، وہ بمبارمنٹ میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نظر آتے ہیں، وہ ملبے تلے دبے ہوئے بچے ہیں کہ جو قرآن کی آوازیں جو ہے وہ اندر سے آ رہے ہیں. وہ ایمانی کیفیات، کوئی ایک شکایت ان کے لب پر جو ہے وہ نہیں ہے کہ یہ حماس نے کیا کر دیا اور انہوں نے کیا کر دیا، کوئی ایک شکایت ابھی جو کہ میڈیا پر آئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے، اور کوئی ایک فلسطین جو ہے وہ اپنی سرزمین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے کہ ہم اس پر دیگر اقوام، کیونکہ انہیں تاریخ پتہ ہے، اس پر کوئی قابض ہونے نہیں دیں گے کسی کو ہماری جانے سے لیتے ہیں. بھارت یہ کہ اس میں ہمارا بھی امتحان، اللہ تعالیٰ اس امتحان میں پوری امت کو جو ہے وہ اترنے کی اور پورا اترنے کی اور کامیاب ہونے کی توفیق دے. ورنہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال تو بڑی گمبھیر ہے، مسلم ممالک کی جو بے حسی ہے وہ ہم سب کے ساتھ، لیکن قبر میں ہمیں اکیلے اکیلے جانا ہے، اپنا حساب ہمیں خود دینا ہے. ہم کس درجے پر کیا آواز اٹھا رہے ہیں، کیا اہتمام کر رہے ہیں، یہ باتیں پہلے بھی آئی ہیں مختلف یعنی سیشن ہمارے یہاں پر بھی ہوئے ہیں، دیگر مقامات پر بھی ہوئے، لٹریچر بھی آپ تک پہنچا ہے. اللہ تعالی ہمیں واقعتا اس پورے پس منظر میں اپنی حیثیت کو پہچاننے کی توفیق دے. انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا تعارف میں نے آپ کے سامنے چھٹی قوم کا رکھ دیا ہے، اب تفصیل انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم قرآن مجید کی آیات سے وہ پورے واقعات ہمارے سامنے آ جائیں گے تو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعا فرما لیجیے.